لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. وقال الله تعالى في مقام آخر محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال الله تعالى في مقام آخر لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فأنزل السكينة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم بأيهم اهتديتم. صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم. درود شریف پڑھ لیجیے. صدر جلسہ معزز حاضرین، قابل احترام علماء کرام، رات کا خاصا حصہ بیت چکا ہے. برادر محترم خطیب اسلام حضرت مولانا عبید الرحمن صاحب سے اللہ ان کی عمر میں برکت عطا فرمائے، انہوں نے اپنے مخصوص انداز میں اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نذرانہ عقیدت پیش کر دیا ہے. اصول تو یہ تھا کہ مجھے مختصر چند منٹوں میں مہمان خصوصی سے پیشتر بولنے کی اجازت فرمائی جاتی، لیکن معلوم نہیں منتظمین جلسہ کی اس میں کیا حکمت تھی. میری درخواست کے باوجود انہوں نے مجھے بعد میں وقت دیا ہے. بہرحال مہمان کی تقریر کے بعد میں دیانتداری اور نیک نیتی کے طور پہ یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے اب آپ کا زیادہ وقت نہیں لینا چاہیے، لیکن وہ نوجوان جنہوں نے آج کا یہ پروگرام تشکیل دیا ہے ان کی حوصلہ افزائی اور ان کے اس مذہبی جوش اور جذبے کو مد نظر رکھتے ہوئے میں چند مختصر سے لمحات آپ کے صرف کروں گا. بارگاہ فاطر السماوات والارض میں عز و نیاز سے استدعا فرمائیے کہ حق جل مجدہ مجھے سچ کہنے کی توفیق بخشے. آج کی اس کانفرنس غرض اشتہار ہی سے واضح ہے، جسے عظمت صحابہ کانفرنس کے مقدس عنوان کے ساتھ معنون کیا گیا ہے. عظمت صحابہ، آپ سمجھتے ہیں کہ میرا ایک مستقل موضوع ہے. ہر جمعہ آپ میری معروضات اس عنوان پر مختلف الفاظ اور مختلف عنوانات کے تحت سماعت فرماتے ہیں. تفصیلات. بہرحال ہوتی رہیں گی انشاءاللہ. زندگی باقی تو اس قسم کے مقدس پروگرام باقی. میں مختصر چند گزارشات عرض کرنے سے پیشتر آج ایک بات نہایت ہی مناسب اور ضروری خیال کرتا ہوں کہ مجھے انتہائی مسرت ہے، خوشی ہے کہ ایک عرصہ سے میں ایک بات تسلسل کے ساتھ آپ حضرات کے سامنے کہتا چلا رہا تھا، اور وہ بات یہ تھی کہ دشمنان اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اسلام سے کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے. اپنی استطاعت اور معلومات کے مطابق، اپنے انداز طرح بھی اپنے اس موقف کو بیان کر سکتا تھا. یہ بار کون بول رہا ہے؟ یہ کر رہا تھا کہ میں اپنے انداز میں ایک عرصہ سے بہرحال یہ کہتا چلا رہا ہوں. اپنی معلومات کے مطابق میں نے اس عنوان پر آپ کے اسی شہر میں اور ملک کے مختلف حصوں میں حضرت مجدد الف ثانی، حضرت شیخ آمد سرہندی نور اللہ مرقدہ، جنہوں نے اکبری دور کے جور و استبداد کی چولیں ہلائیں، ان کا معروف فتویٰ جو انہوں نے روافض کے خلاف آج سے تقریباً 400 سال پہلے لکھا، یعنی حضرت مجدد کی اس فتوے کو 4 صدیاں بیت گئی ہیں. علماء ماوراء النہر اور علماء بخارا نے فتویٰ دیا تھا کہ رافضی دائرہ اسلام سے خارج ہے. ان علماء کے فتوے کے جواب میں رافضیوں نے ایک فتویٰ تحریر کیا کہ یہ فتویٰ غلط ہے، ہم دائرہ اسلام سے خارج نہیں بلکہ مسلمان ہیں. حضرت مجدد الف ثانی نے آج سے 400 سال پہلے علماء بخارا اور علماء ماوراء النہر کے اس فتوے کی تائید کی، اور قرآن و سنت کے واضح دلائل سے اس بات کو ثابت کیا کہ رافضی قطعاً دائرہ اسلام سے خارج ہے. یہ فتویٰ حضرت مجدد الف ثانی کا میں نے جنگ کی زمین پر اور بیرون جنگ بیان کیا. اسی طرح حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی، جن کا تفقہ، علمی حیثیت، تقوی پرہیزگاری، قومی خدمات، ملت اسلامیہ کے لیے شب و روز کی تڑپ، یہ تمام چیزیں بہرحال ایک مسلمہ حقیقت ہیں. میں آپ کے اسی شہر میں حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمہ اللہ کی تفہیمات الہیہ سے یہ فتویٰ بھی نقل کر چکا ہوں کہ رافضی ختم نبوت کا منکر ہے، اس کو ختم نبوت کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. اور آج بھی میں تفہیمات الہیہ کے حوالے ہی سے عرض کر رہا ہوں، جس کا دل چاہے وہ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کے گویا اس ارشاد کو تفہیمات الہیہ میں پڑھ سکتا ہے. فارسی زبان میں کتاب ہے، غالباً اردو ترجمہ ہو گیا ہو، بہرحال میری نظر سے نہیں گزرا. اسی طرح فتاوی عالمگیری سے میں نے نقل کرتے ہوئے آپ کے اسی شہر میں اور بھی دیگر کئی اضلاع میں اس حقیقت کو واضح کیا کہ صحابیت صدیق کا منکر دائرہ اسلام سے خارج ہے، اس کا اسلام سے کوئی تعلق اور واسطہ نہیں ہے. فتاوی عالمگیری بھی کسی ایک آدمی کا مرتب کردہ نہیں ہے، 500 علماء نے اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کے دور میں اس کو مرتب کیا، اور اس میں یہ فتویٰ واضح لفظوں میں لکھا ہوا ہے، من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر. جس کا دل چاہے، حضرت مفتی صاحب موجود ہیں، میں نے پچھلے جلسے میں بھی عرض کیا تھا کہ حضرت مولانا مفتی ولی اللہ صاحب کی گویا علمی حیثیت ہمارے جنگ میں ایک مسلمہ حیثیت، اور وہ گویا اتھارٹی تصور ہوتے. عام طور پہ آپ کے شہر کے لوگ جب بھی فتوے کی ضرورت محسوس کرتے ہیں تو ان کی طرف رجوع کرتے ہیں، ہمارے پاس کوئی آتا ہے فتویٰ معلوم کرنے کے لیے تو ہم بھی انہیں کی خدمت میں بھیجتے ہیں، وہ سٹیج پہ موجود ہیں. شامی جس سے میں یہ اپنا فتاوی عالمگیری جس سے میں یہ حوالہ نقل کر رہا ہوں، وہ گویا شب و روز ان کی نظر میں ہے، وہ موجود ہیں، اور میں ان کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں پوری ذمہ داری کے ساتھ. جس کا دل چاہے وہ عالمگیری کو پڑھے، حضرت مفتی صاحب سے پوچھ لے، اور جہاں اس کا دل چاہتا ہے وہ اس کی تحقیق کرے. یہ اورنگزیب عالمگیر علیہ رحمہ کے دور میں عملاً گویا نظام مملکت کے طور پہ نافذ رہا ہے فتاوی عالمگیری، اور مرتبی حضرت اورنگزیب عالمگیر نے اس کو کرایا تھا، اور 500 جید علماء نے اس فتوے کو مرتب کیے، اور اس میں یہ الفاظ تحریر ہیں، من انکر صحبت ابی بکر فہو کافر، کہ اگر کوئی شخص حضرت ابو بکر کو صحابی رسول نہیں مانتا فہو کافر، تو اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں ہے، وہ لا شک کافر ہے. یہ حوالہ بھی میں آپ کی اسی زمین پہ، اس جنگ کی زمین پہ عرض کر چکا ہوں. اسی طرح علامہ شامی نے، یعنی فتوے کی معروف کتاب ہے جو ہر دار الافتاء میں موجود ہوتی ہے، اس میں بھی یہ تحریر ہے کہ صحابیت صدیق کا منکر کافر ہے، اور اس کو اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے. بہن اسی طرح میں نے اسی زمین پہ حضرت مفتی اعظم ہند مفتی کفایت اللہ نور اللہ مرقدہ کا فتویٰ بھی نقل کیا، کہ وہ بھی فرماتے ہیں کہ گستاخ عائشہ اور صحابیت صدیق کا منکر کافر ہے، اس کو اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. فتاوی دار العلوم دیوبند کا حوالہ میں اسی زمین پہ نقل کر چکا ہوں، حتیٰ کہ بریلوی علماء کے ذمہ دار عالم مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کے فتاوی رضویہ سے بھی میں یہ فتویٰ نقل کر چکا ہوں کہ صحابیت صدیق کا منکر کافر ہے، اس کو اسلام کے ساتھ کوئی واسطہ کوئی تعلق نہیں ہے. حتیٰ کہ مولانا احمد رضا خان صاحب بریلوی کا ایک مختصر سا رسالہ رد الرفضہ، جس میں انہوں نے اول سے لے کر آخر تک بحث یہی کی ہے کہ جتنے روافض ہیں، جتنے رافضی ہیں، چھوٹے ہوں، بڑے ہوں، بوڑھے ہوں، جوان ہوں، عورتیں ہوں، مرد ہوں، لا شک قطعاً یقیناً دائرہ اسلام سے خارج ہیں. یہ جس کا دل چاہے مولانا احمد رضا خان کا فتویٰ ملاحظہ کر لے. یہ تمام وہ بحث ہے گویا دیوبندی بریلوی تمام دونوں مکاتب فکر کی متفقہ، اور پہلے جتنے اکابر علماء گزرے ہیں جن کو ہر دو فریق مانتے ہیں، ان کی تحریروں کے حوالہ سے میں ایک عرصہ سے یہ بات آپ کے شہر میں کہہ رہا ہوں، باقی اضلاع میں کہہ رہا ہوں، اور پوری دیانتداری کے ساتھ جب بات سمجھ آئی، اس کے دلائل سمجھ آئے، تو میں نے یہ بات بلا روک ٹوک کہی، اور نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ ایک عنصر جس کو گویا یہ میری گفتگو اس کے مفادات کے خلاف تھی یا معلوم نہیں کیا وجہ تھی، انہوں نے پروپوگنڈا یہ شروع کیا کہ یہ تو اشتعال انگیزی ہے، یہ تو فتنہ ہے،
اکابر تو ایسا نہیں کہتے، بزرگ تو ایسا نہیں کہتے، میں نہیں سمجھتا کہ وہ کون سے اکابر ہیں. عالمگیری کے لکھنے والے کیا اکابر نہیں ہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کیا اکابرین میں سے نہیں ہیں؟ کیا علامہ شامی اکابرین میں سے نہیں ہیں؟ کیا مفتی اعظم ہند مولانا مفتی کفایت اللہ صاحب وہ اکابرین میں سے نہیں ہیں؟ کیا فتاوی دار العلوم دیوبند کو مرتب کرنے والے اکابرین میں سے نہیں ہیں؟ معلوم نہیں وہ کون سے اکابرین تھے جن کا حوالہ دے کر ہماری اس جائز اور مسلمہ گفتگو کو مسترد کرنے کا شب و روز پروگرام بنایا جاتا رہا، حتیٰ کہ بعض لوگوں نے یہاں تک بھی ہماری اس جائز اور اصولی بات کا راستہ روکنے کے لیے اپنے ذاتی مفادات کے لیے یہ اقدام بھی کیا کہ جی اس وقت ایک ذمہ دار شخصیت ہیں اس سٹیج کی علامہ توسوی، وہ تو نہیں کہتے کہ رافضی کافر ہیں، دائرہ اسلام سے خارج ہیں، تو یہ نیا پڑھ کے آیا ہے، یہ کہاں سے بات لایا ہے؟ بہرحال یہ بھی بعض لوگوں نے کہی. میں مسرت محسوس کرتا ہوں، خوشی محسوس کرتا ہوں، علامہ توسوی میرا استاد ہے، میں نے ان کے سامنے عملاً دو زانوں بیٹھ کے تعلیم لی ہے. اولاً میرے استاذوں میں حضرت علامہ قریشی تھے جن کے پاس میں نے 3 سال مسلسل گویا اس فن کو پڑھائے مختلف اوقات میں، اور پھر انہی ایام میں حضرت توسوی کے پاس بھی میں نے تعلیم حاصل کیے، اگرچہ زیادہ علامہ قریشی کا حصہ ہے میری تربیت میں، تاہم یہ بھی میرے شیخ اور استاد ہیں. اور مجھے وہ وقت یاد ہے کہ جب وہ ہماری انگلی پکڑ کے، یہ علامہ توسوی جو اب زندہ موجود ہیں، یہ ہماری انگلی پکڑ کے اپنی توسوی زبان میں کہا کرتے تھے او بونجل پوی، یہ ان کی ایک گویا اصطلاح تھی توسے کی زبان، او بونجل پوی اگر قادیانی کافر ہے تو رافضی ڈبل کافر ہے. یہ تعلیم تھی گویا دوران مناظرہ. آج ان کی زندگی میں میں یہ بات کر رہا ہوں. میں بہرحال یہ سوچتا رہا کہ جب ہمیں پڑھایا انہوں نے یہی ہے، پھر ہم نے آج خود تحقیق کی تو دلائل نے اس موقف کی تائید کی ہے. حضرت قریشی ایک متقی پرہیزگار عالم ہے اور ایک آل سنت کا نمائندہ گویا ترجمان اور نمائندہ کیا اس کا نام ہے بزرگ اور بہترین مناظر جس نے جھوک دایا میں رفت کو لوہے کے چنے چبوائے، انہوں نے بھی یہی کچھ پڑھایا. تو میں یہ سوچتا تھا کہ خدا را یہ کیا قیامت ٹوٹ پڑی ہے کہ بعض وہ لوگ جن کو علم کی ہوا تک نہیں لگی وہ محض اپنے مفادات کے لیے ہمارا راستہ کیوں روکتے ہیں اور جیز بات کو کیوں نہیں مانتے. آج میں مسرت محسوس کرتا ہوں کہ اسی توسوی نے ہماری زندگی میں، آپ کی زندگیوں میں، اسی جنگ کی زمین پر رافضیوں کو خارج اسلام کہا، صرف کافر نہیں ڈبل کافر کہا، تو کم از کم اب وہ زبانیں گنگ ہو جانی چاہیے جو پہلے ہمارے موقف سے اختلاف کرتی تھیں. ہو جانی چاہیے یا نہیں، آپ کا کیا خیال ہے؟ اب اگر زبان کھلنی ہے اور فتنہ کہنا ہے تو صرف حق نماز کو نہ کہا جائے، ان کو بھی فتنہ کہا جائے جن کو آپ نے خود امام اہل سنت کہا ہے. نہیں سمجھے آپ میں نے کیا کہا ہے؟ سمجھ رہے ہیں آپ میری گفتگو کو؟ بہرحال آج عظمت صحابہ کانفرنس کے عنوان سے آپ نے اس مختصر سی تقریب کو گویا ترتیب دیے، میں نے مختصراً یہ عرض کیا کہ میں تو آج اس کو گویا مسرت محسوس کرتا ہوں، خوشی محسوس کرتا ہوں کہ الحمدللہ ایک ذمہ دار عالم کا کہ جس کا موضوع یہی تھا اس نے بحوالہ آپ کے سامنے گفتگو کی، اور جو ایک عرصہ سے ہم کہہ رہے تھے اس کی تائید ہوئی. اب آپ کی مرضی ہے، آپ مانے یا نہ مانے، قیامت کا دن بھی آپ کے سامنے ہے، قبر بھی آپ کے سامنے ہے، آج دنیا بھی آپ کے سامنے ہے. ذاتی ضروریات ہر ایک کی ہوتی ہیں، لیکن جہاں تک دین اور عقیدہ کا مسئلہ ہے کم از کم اس میں آدمی کو منافقت فریب نہیں کرنا چاہیے. مسلک بہرحال مسلک ہے اور اس نے ہمیشہ ساتھ رہنا ہے، اس میں دیانتداری کے ساتھ آدمی گفتگو کرے. باقی ضروریات ہے زندگی کس کے ساتھ نہیں لگے ہوئے، لیکن کم از کم عقیدے کی حد تک منافقت نہیں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے یہ نہیں؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ ہونی چاہیے منافقت؟ جو چاہتے ہیں عقیدے کی حد تک منافقت نہ ہو وہ ہاتھ کھڑا کریں. جزاک اللہ. جی نہیں، جلدی آپ نے ہاتھ واپس لے لیا، اس کا معنی یہ کوئی پروگرام غلط ہے. جی صحیح تائید کر رہے ہیں نا دل سے. عقیدے کو آپ نے بہرحال یعنی اپنے وجود کے ساتھ لازم کر لینا ہے کہ عقیدہ اپنی جگہ ایسی ہو جیسے لوہے پہ لکیر ہوا کرتی ہے، اس میں کوئی تسلسل، کوئی کمی، کوئی ویسی نہ ہو، اور قطعاً اس میں کوئی لچک نہ آنے پائے. میں اس مختصر گفتگو کے بعد چند ایک الفاظ آگے کہہ کے آپ سے گویا معذرت کے ساتھ اجازت لوں گا، کیونکہ وقت زیادہ گزر چکا ہے، زیادہ دیر آپ کو گویا بٹھائے رکھنا مزید مناسب نہیں سمجھتا. میرے واجب الاحترام سامعین، گزارش صرف یہ ہے کہ عظمت صحابہ کانفرنس کے عنوان سے آج کا یہ اجلاس ترتیب دیا گیا ہے. ان حالات میں جن حالات سے ہم گزر رہے ہیں، ان حالات میں اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور ان کے فضائل و مناقب کو بیان کرنا اتنا ضروری ہوگے، اتنا ضروری ہوگے کہ میں ایک دیانتداری کے ساتھ یہ رائے رکھتا ہوں کہ کسی اور مسئلے پہ اتنی بحث کی فی الوقت شاید ضرورت نہ ہو جتنی کہ ان حالات میں اصحاب رسول اصحاب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کو بیان کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ضرورت ہے کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اشارہ ابرو پہ جان دینے والی اس مقدس جماعت کے خلاف کوڑی کوڑی کے لوگ، غلط قسم کے لوگ اور غلط کریکٹر کردار کے لوگ وہ زبان درازی سے باز نہیں آتے. جگہ جگہ تورہ بازی ہے، اشاروں اور کناؤں میں تورہ بازی ہے. آپ ششتر رہ جائیں گے. اندازہ لگائیے آپ کہ آج آپ کے شہر میں ایک اشتہار لگائے، ایک فرقے کے دو گویا گروہ بن گئے ہیں، ایک گروہ کا لیڈر موسوی ہے اور ایک گروہ کا لیڈر عارف الحسینی ہے، وہ ایک دوسرے کے خلاف پوسٹر لگا رہے ہیں. موسوی کی آج جہاں آمد ہوئی ہے، اس کی آمد بھی اس کے خلاف جو پوسٹر چھپا اور اس سے چند سوالات کیے گئے، اس نے یہ لکھا ہوا ہے کہ منافق چاہے دینے کا ہو چاہے مدینے میں رہتا ہو، وہ بہرحال منافق ہے. سوال یہ پیدا ہوتے کہ دینے میں تو کوئی منافق ہوگا، ایران میں تو ہوگا، جنگ میں تو ہوگا، آج مدینہ طیبہ میں کون سا منافق ہے جس کے سلافی بے ایمان نے اشتہار پہ لکھے آج مدینہ الرسول منافقین سے پاک ہے. مدینہ طیبہ کو سرتاج الرسول نے منافقین سے پاک کر دیا تھا، ایک ایک منافق کا نام لے کر مسجد نبوی سے نکال دیا تھا. پھر وہ وقت بھی آیا جب فاروق اعظم نے اعلان کیا اخرج الیہود والنصارى من جزیرہ العرب. مدینہ طیبہ ایک مقدس زمین ہو گئی، پاک زمین ہو گئی، کفر و شرک سے نفاق سے اس کو منزہ کر دیا گیا. آج 14 صدی بیتنے کے بعد گستاخ اصحاب پیغمبر پھر لکھتے کہ چاہے منافق دینہ میں رہتا ہو چاہے منافق مدینہ میں رہتا ہو. آج منافق مدینہ کے نام سے بیان کس غرض سے کیا جا رہا ہے؟ آپ شاید اتنا فہم نہ رکھتے ہوں. اس بے ایمان کا مقصد یہ ہے کہ یہ گنبد خسرہ میں سونے والے ان دو مقدس انسانوں کو، اسلام کی ان مقدس ثبوتوں کو، خاتم الانبیاء کی ان دو وزیروں کو، ان دو جنتی شخصیات کو جن کے جنتی ہونے میں کوئی شبہ نہیں ہے. یہ جہاں موسوی کے تبرع کر رہا تھا وہاں اس نے ابو بکر و عمر کو بھی معاف نہیں کیا، وہاں جنت البقیع کے ان صحابہ کو بھی معاف نہیں کیا، وہاں عثمان غنی کو بھی اس نے معاف نہیں کیے. میں شدت کے ساتھ احتجاج کرتا ہوں کہ اس قسم کے پوسٹر اگر جھگ میں لگتے رہے تو آنے والا محرم کبھی پرامن نہیں ہوگا. میں مانتا ہوں آپ کا موسوی منافق ہوگا، میں تائید کرتا ہوں اس نے گورنمنٹ کے ساتھ ساز باز کی ہوگی، میں مانتا ہوں وہ اپنے پروگرام میں آپ سے مکر اور فراڈ کر رہا ہے، مجھے اس سے کوئی بحث نہیں. آپ اسے منافق کہیں، آپ اسے کافر کہیں، آپ اسے مرتد کہیں، آپ اسے دجال کہیں، آپ اسے کذاب کہیں، آپ اسے کچھ نام دے دیں، میں جواب میں آپ کی تائید کروں گا کہ صداقت. نہیں سمجھ آتی آپ کو میری بات؟ یہ میں تائید کروں گا، لیکن اس کے ساتھ مدینے کا جوڑ کیا ہے؟ آج مدینہ میں منافق کہاں پڑے ہوئے جن کا آپ نام لے رہے ہیں؟ جرت نہیں تھی نام لے کے تبرع کرنے کی، اس انداز میں گویا اس پوسٹر چھاپنے اور دیواروں پہ لگانے والے نے تبرع کیے ہے. اسی طرح میں عرض یہ کر رہا ہوں، پاکستان کی سرزمین پر انگنت لٹریچر وہ چھپ رہا ہے جو اصحاب رسول کے خلاف زہر اگلتا ہے. آج عصمت صحابہ کانفرنس کے اس اجتماع کی وساطت سے، میں پرزور احتجاج اور مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ اگر یہ حکومت اسلام کی نمائندہ حکومت بننا چاہتی ہے، اسلام کی وفادار حکومت بننا چاہتی ہے، اسلامی نظام کے نفاذ میں یہ مخلص حکومت ہے، تو اس قسم کا لٹریچر پاکستان کی زمین سے غائب کیوں نہیں ہوتا جو اصحاب پیغمبر کو باقی لکھتے ہیں، اصحاب پیغمبر کو منافق لکھتے ہیں، اصحاب پیغمبر پہ لعنت بھیجتے ہیں، اس قسم کے لٹریچر کے پاکستان میں چھپنے کا جواز کیا ہے؟ اور پھر ہمیں مجبور کیوں کیا جاتا ہے کہ ہم اس افراد عنصر کو، ان افراد کو، اس تنظیم کو، اس گروہ کو مسلم مانیں کہ جو گروہ صحابہ کو مسلم نہیں مانتا؟ ہمیں مجبور کیوں کیا جا رہا ہے ہم اس گروہ کو مسلم فرقہ سمجھیں جو نبی کی جماعت کو مسلمان نہیں مانتا؟ ہمیں مجبور کیوں کیا جا رہا ہے ہم ان کو اپنا بھائی بنا کے حقوق دیں جو نبی کی جماعت کے حقوق نہیں مانتا، ان کا تقدس نہیں مانتا، ان کی شرافت نہیں مانتا؟ میں دو ٹوک لفظوں میں اس بات کو پھر واشگاف کرتا ہوں، جو اصحاب پیغمبر کو تسلیم نہیں کرتا، نبی کی پوری جماعت کا علل اطلاق انکار کرتا ہے، اس کے کفر میں، اس کے ارتداد میں، اس کے دجال ہونے میں کوئی شک نہیں ہے۔ جو مولوی یا عالم یا کوئی پڑھا لکھا آدمی دلائل پڑھنے کے باوجود، معلومات حاصل کرنے کے باوجود، قرآن و سنت کا مطالعہ کرنے کے باوجود، اکابرین کی تحقیق کو پڑھ لینے کے باوجود پھر رافضی کے کفر میں شک کرتا ہے، مجھے اس مولوی اور پیر کے لیے یہ کہتے ہوئے کوئی جھجک نہیں ہے کہ من شک فی کفر ہی و عذاب ہی فقط کفرا، کہ جو رافضی کے عقائد معلوم کرنے کے بعد اس کے کفر میں شک کرے، میری نظر میں وہ مولوی ہو تب کافر ہے، پیر ہو تب کافر ہے، لیڈر ہو تب کافر ہے، تاجر ہو تب کافر ہے، دکاندار ہو تب کافر ہے، صوفی ہو تب کافر ہے، تبلیغی جماعت کا ہو تب کافر ہے۔ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ نہیں سمجھے؟ شاید اس کو آپ معاذ اللہ تبلیغی جماعت کی کوئی توہین سمجھ لیں، نا نا، غلط آدمی مولویوں میں بھی آ سکتا ہے، غلط آدمی تبلیغی جماعت میں بھی، نہیں نہیں سمجھے، غلط آدمی ہماری جماعت میں بھی آ سکتا ہے، غلط آدمی تنظیم اہل سنت میں بھی جا سکتا ہے، غلط آدمی جمعیت علماء اسلام میں بھی آ سکتا ہے، اور غلط آدمی تبلیغی جماعت میں بھی آ سکتا ہے، غلط آدمی تحفظ ختم نبوت میں بھی آ سکتا ہے، غلط آدمی اور تنظیموں میں بھی شامل ہو سکتا ہے۔ اس سے تنظیم کا انکار نہیں ہے، اس غلط آدمی کا انکار ہے۔ کہنا یہ چاہتا ہوں، اپنا ہو تب بھی فتویٰ وہی ہوگا، بیگانہ ہو تب بھی فتویٰ وہی ہوگا، جیسا کوئی جرم کرے گا ویسا قلم اور زبان اس کے خلاف کام کرے گا۔
نعرہ تکبیر!
بات میری ذہن میں اتری کہ نہیں اتری؟ تبلیغی جماعت کی جہاں تک کارکردگی ہے، اس سے کوئی بھی مسلمان انکار نہیں کر سکے گا، اس کی ایک قابل قدر محنت ہے۔ میں نے اس لیے تھوڑی سی وضاحت کر دی کہ کوئی مغالطے بنا پڑ جائے، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کوئی بھی غلط آدمی کسی تنظیم میں چلا جائے، ہم اس کے غلط پروگرام کو ہر حال غلط کہیں گے۔ اصحاب پیغمبر کو خالق عرص و سما نے اتنا بلند کیے ہے، اتنا بلند کیے ہے، میں ایک محتاط اندازے کے مطابق مفتی اعظم کی موجودگی میں عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک میں نے الحمد و الناس تک قرآن کا مطالعہ کیا، ایک خاص نقطۂ نگاہ رکھ کے گویا مطالعہ کیا، خاص سوچ و فکر لے کے مطالعہ کیا، ایک خاص سین بنا کے مطالعہ کیا کہ آیا جن لوگوں نے نبوت کا کلمہ نبی کو دیکھ کے پڑھا ہے، جن لوگوں نے کلمہ پیغمبر کی زلفیں دیکھ کے پڑھا ہے، جن لوگوں نے کلمہ پیغمبر کا چہرہ دیکھ کے پڑھا ہے، جن لوگوں نے کلمہ طیف کی مار کھا کے پڑھے، جن لوگوں نے کلمہ بدر میں جان دے کے پڑھے، جن لوگوں نے کلمہ اوت کی تلواروں کے سائے میں پڑھے، جن لوگوں نے کلمہ پیٹ پہ پتھر باندھ کے پڑھے، جن لوگوں نے کلمہ خندقیں کھود کے پڑھے، جن لوگوں نے کلمہ مکہ چھوڑ کے مدینہ ہجرت کر کے پڑھے، جن لوگوں نے کلمہ نبی کے ساتھ غار میں گزار کے پڑھے، جن لوگوں نے کلمہ مکہ چھوڑ کے حبشہ ہجرت کر کے پڑھے، اور جن لوگوں نے کلمہ پیغمبر کے اشارہ ابرو پہ مال و دولت قربان قرآن کر کے پڑھے، ان کی اہمیت کیا ہے، ان کی عظمت کیا ہے، قرآن ان کو کن الفاظ سے نظرانا ہے، عقیدت پیش کرتے ہیں. الحمس والناس تک جب قرآن کا مطالعہ کیا گیا، اللہ گواہ ہے میری معلومات یہ ہے کہ مسئلہ توحید کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مسئلے پہ دلائل آئے ہیں، مسئلہ توحید کے بعد اگر سب سے زیادہ کسی مسئلہ پہ زور دیا گیا ہے تو وہ منقبت اصحاب پیغمبر ہے، وہ عظمت اصحاب پیغمبر ہے، وہ مقام مصطفیٰ کے صحابہ کا مقام اور ان کی عظمت ہے. قرآن آپ کے گھر موجود ہے، آپ کی مسجد میں موجود ہے، صبح ہو لینے دے، قرآن کھول پڑھتا جا، کتاب اللہ مختلف مقامات پہ آپ کو عظمت صحابہ سے آگاہ کرے گی. کہیں تو قرآن کہے گا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اِهْتَدَوْا، کہیں قرآن اعلان کرے گا اُلَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ، کہیں قرآن اعلان کرے گا وَلَٰكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَٰئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ، کہیں قرآن اعلان کرے گا لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمَ مَا فِي قُلُوبِهِمْ فَأَنزَلَ السَّكِينَةَ، کہیں قرآن اعلان کرے گا محمد رسول اللہ وَالَّذِينَ مَعَهُ أَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَبْتَغُونَ فَضْلًا مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانًا، کی منقبت کو بیان کرتے ہوئے اعلان کرے گا وَكُلَّمْ وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، جب آپ قرآن کو کھولیں گے ورق ورق پہ پیغمبر کی جماعت کی عظمت نظر آئے گی، ورق ورق پہ نبی کے صحابہ کا کردار نظر آئے گا، اور ورق ورق پہ ان کی صورت ان کی سیرت نظر آئے گی. آج اس جماعت کے خلاف ہیرا منڈی کی کندری کی کوکھ سے جنم لینے والا ترنگا اگر تلوار کرے تو اس کے مقابلے میں تیری زبان تلوار سے زیادہ تیز چلنا چاہیے. تلوار سے زیادہ تیز نہیں سمجھتا میں کہ ایسے افراد کے لیے نرم زبان آئے. کیوں؟ قرآن نرمی کی اجازت نہیں دیتا ہے. سٹیج پہ توجہ فرمائیے، والذین معہ اشداء علی الکفار، توجہ ہے میری طرف، بالکل چند منٹوں میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں. خاتم الانبیاء کی رسالت کو، آپ کی عصمت شرافت دیانت کو، آپ کی عفت تقدس کو بیان کرتے ہوئے خالق نے اعلان کیے ہے محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں. دلیل کیا ہے؟ رسالت کی دلیل کے لیے خالق محمد کے ساتھیوں کو لائے. والذین معہ اشداء علی الکفار، ان ساتھیوں کی جب تعریف شروع کی کہ وہ محمد کے ساتھی کس قسم کے ہیں، تو ان کی مدح کرتے ہوئے، ان کی منقبت کو بیان کرتے ہوئے، ان کی عظمت کو بیان کرتے ہوئے، ان کے کردار کو بیان کرتے ہوئے پہلی صفت یہ آئی ہے اشداء علی الکفار، کہ نبی کے وہ ساتھی ہیں کہ جن کے دل و دماغ میں کفر کے خلاف شدت ہے. جب لفظ شدت آیا تو آپ کو سمجھ لینا چاہیے وہاں جی حضوری نہیں، وہاں سرجی نہیں، وہاں قبلہ نہیں، وہاں حضرت نہیں، وہاں محترم نہیں آئے گا. اصحاب پیغمبر کفر کے خلاف شدت رکھتے تھے. اگر آپ کو یقین آ گیا ہے کہ رفی کافر ہے تو اس کے خلاف شدت عہد ایمان ہے. اگر آپ کو ابھی اس کے کفر میں شبہ ہے تو قریشی کا تربیت یافتہ شاگرد آپ سے بحث کرنا چاہتے، مولویت چھان لائیے، پیری لائیے، ہم سے بحث کرے کہ رافضی کافر ہے یا نہیں. حتیٰ کہ حکومت کو کہتا ہوں کہ شریع عدالت میں رفض کو لایا جائے. ہم بحث کرتے ہیں، رفض کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. عدالت بحث کرے، رافضی کے وکیل بحث کرے، حکومت اپنے اٹارنی جنرل کو کھڑا کرے. اگر ہم رافضیوں کو خارج اسلام ثابت نہ کر سکے تو ہمیں شارع قید اعظم پہ کھڑا کر کے گولی مار دی جائے. لیکن اگر یہ بات آپ کے ذہن میں بیٹھ جائے کہ رافضی دائرہ اسلام سے خارج ہے تو پھر کفر کے لیے توجہ میری طرف رہے، پھر کفر کے لیے
قرآن نرمی کا سبق نہیں دیتا، قرآن واضح لفظ میں اشداء علی الکفار کفر پہ شدت کیجیے، واضح لفظ میں قرآن تعلیم دیتا ہے یا ایھا النبی جاہد الکفار والمنافقین واخلص علیہم. پوچھئے ترجمہ علماء سے، ترجمہ پوچھئے جو عربی کلام سے واقف ہوں، مطالعہ کر لیجئے جو ترجمے اردو زبان میں یا فارسی میں آ چکے ہیں کہ واخلص علیہم کا معنی کیا ہے. حقیقت آپ پہ کھل جائے گی. اس لیے چاہے سورج مغرب سے طلوع کر لے، میں ایک موقف رکھتا ہوں کہ رافضی خارج از اسلام ہے. جب یہ موقف ہے تو اس کی موجودگی میں کوئی نرمی، کوئی لچک، کسی قسم کا لجاجت امیز بیان قطن زبان پہ نہیں آئے گا. جس نے گنبد خضرا میں سونے والوں کو معاف نہیں کیا، ہم ان کو معاف کرنا بے غیرتی سمجھتے ہیں. ہم ایسے افراد کے لیے معافی کا لفظ گویا شرافت کی توہین سمجھتی ہیں. ایسے کمینے کو کبھی معاف نہیں کیا جائے گا. ایسے بد فطرت کو جو جنت میں سونے والوں کو معاف نہ کرے. توجہ فرمائیے، جہاں نبوت تشریف فرمائے دنیا کہتی ہے جنت، میں کہتا ہوں جنت تو اس کا اسری اشیر بھی نہیں ہے. نہیں شاید آپ کی توجہ نہیں رہی، میرا دعویٰ ہے کہ جنت اس مقام کا اس لیے اشیر بھی نہیں. کیوں؟ دعویٰ کیسے کر دیا گیا؟ پوری کائنات میں، پوری کرہ ارض پر، عالمین میں، اللہ کے ماں سوا، پوری کائنات میں، تمام عالمین میں کوئی ایک متنفس بھی ایسا نہیں ہے جو محمد رسول اللہ سے اعلیٰ ہو. کوئی ایک بھی ایسا نہیں ہے جو محمد رسول اللہ سے افضل ہو. کائنات میں اللہ کے ماں سوا سب سے اعلی، اشرف، ازکا، اطیب، عالم اگر کوئی ذات ہے اور کسی نے والدہ کے بطن اقدس سے جنم لیے ہے جو اللہ کے ماں سوا سب سے اعلیٰ ہو، تو وہ صرف آمنہ کا لخت جگر ہے جس کے لیے 14 صدی کے سکالر، مفتی، علماء اور اساتین امت کلمے توڑ گئے اور آخر کار یہ لکھ ڈالا لا یمکن الثناء کما کان حقہ بعد از خدا بزرگ توئی. قصہ مختصر، اس کے سوا کچھ نہ کہہ سکے. اللہ کے بعد تیرا ہی مقام ہے. لا یمکن الثناء، ممکن ہی نہیں کہ تیری تعریف کی جا سکے. بس اتنا کہہ سکتے ہیں بعد از خدا بزرگ تھی. قصہ مختصر کہ اللہ کے بعد تیرا ہی مقام ہے. اسی پہ قصے کو ختم کر دیا جائے. میں کہنا یہ چاہتا ہوں جب کائنات میں سب سے اعلیٰ وہ شخصیت ہے تو جس جگہ آقا مدفون ہے فیصلہ یہ ہے کہ اسی جگہ سے آقا کا خمیر لیا گئے. خود آقا فرماتے ہیں کہ جہاں سے جہاں میں مدفون ہوں یہی سے میرا خمیر لیا گیا، میری مٹی اٹھائی گئی. اور یہ بھی فرمایا کہ جہاں سے میرے وجود کی مٹی اٹھائی گئی اسی جگہ سے ابو بکر عمر کی مٹی اٹھائی گئی ہے. میں آپ سے یہ کہنا چاہوں گا کہ آقا کے وجود کی جہاں سے مٹی لی گئی، جب یہ وجود عالمین میں سب سے افضل ہے تو جہاں سے مٹی لی گئی وہ جگہ بھی تو سب سے افضل ہوگی یا نہیں ہوگی؟ اونچی آواز سے جواب دیجئے، بات سے ان میں اتر رہی ہے یا نہیں اتر رہی؟ جس جگہ سے امنا کے لخت جگر کے جس اقدس کا خمیر لیا گیا، جس جگہ سے امام الکونین کا خمیر لیا گیا، جس جگہ سے امام القبلتین کا خمیر لیا گیا، جس جگہ سے سید الاولین والآخرین کا خمیر لیا گیا، جس جگہ سے امام الرسل کا خمیر لیا گیا، جس جگہ سے سید الانبیاء کا خمیر لیا گیا، جس جگہ سے امام الانبیاء کے جس اقدس کی مٹی اٹھائی گئی، ایک یقینی بات ہے کہ وہ جگہ کائنات میں، عالمین میں ہر ایک جگہ سے بلند ہے، ہر ایک سے افضل ہے، ہر ایک سے اعلیٰ ہے، ہر ایک سے بلند ہے. اور پھر آقا یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہاں جہاں سے خمیر لیا جائے گا وہیں دفن کیا جائے گا. آج آقا اسی قبر اسی جگہ میں مدفون بھی ہیں. اور ساتھ یہ بھی فرماتے ہیں کہ جہاں سے میرا خمیر لیا گیا وہیں سے ابو بکر و عمر کا خمیر لیا گیا. اور یہ بھی فرماتے ہیں ما بین جنہ، یہ بھی آپ نے واضح اعلان کر دیا کہ میرے روزے کی، میرے قبر کی جگہ وہ جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، وہ جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. میں آپ سے پوچھنا یہ چاہوں گا کہ علماء نے جب بحث کی مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے، بحث چلتی رہی مکہ افضل ہے یا بیت المقدس افضل ہے، مستقل ایک علمی بحث ہے، بعض نے کہا مدینہ افضل ہے، بعض نے کہا مکہ افضل ہے، بعض نے کہا بیت المقدس ہے، اس قسم کی بحث چلتی رہی، مختلف قسم کی بحثوں کے بعد آ کے یہاں بحث ختم ہوتی ہے کہ یہ طے کر لیا جائے کہ مکہ باقی وجوہات کے لحاظ سے تو افضل ہے مدینہ طیبہ سے، لیکن آقا دو عالم کا جہاں روضہ اقدس ہے اس سے نہ مکہ افضل ہے، نہ بیت اللہ افضل ہے، نہ بیت المقدس افضل ہے، نہ مدینہ طیبہ کی دوسری زمین افضل ہے، نہ عرش بری افضل ہے، نہ جنت افضل ہے، حتیٰ کہ کرہ ارض پر عالمین میں کوئی بھی ایسی جگہ نہیں ہے جو نبی کی قبر اقدس سے آپ کے روضہ اقدس سے افضل ہو. تو میں نے اس بنیاد پر کہا ہے کہ جنت تو نبی کے گنبد خضرا کے مقابلہ میں اس لیے اشیر بھی نہیں ہے. تم رات کو تڑپتے ہو جنت مل جائے، صوفی تڑپتا ہے جنت مل جائے، مفتی تڑپتا ہے جنت مل جائے، عالم تڑپتا ہے جنت مل جائے، ولی تڑپتا ہے جنت مل جائے، غوث تڑپتا ہے جنت مل جائے، ابدال تڑپتے ہیں جنت مل جائے، دنیا اسلام تڑپتی ہے جنت مل جائے، تاجر تڑپتا ہے جنت مل جائے، تصویر پڑھی جا رہی ہے، تاجد پڑھی جا رہی ہے کیا جنت مل جائے، اور تم تو تمنا لیے بیٹھے ہو مل جائے. یہ تو آگے پتا چلے گا ملی یا نہیں ملی. قربان ابو بکر تیری قسمت پہ، قربان عمر تیرے مقدر پہ کہ ہزاروں آدمیوں نے ان دونوں کو جنت میں داخل ہوتے ہوئے دیکھا اور علی کے ہاتھوں جنت میں داخل کرتے دیکھا. شک ہے کوئی اس میں؟ اونچی آواز سے بتلائیے کوئی شک ہے اس میں؟ بلند آواز سے. جب شک نہیں ہے تو جو جنتیوں پہ لعنت بھیجے اس کے کفر میں کوئی شبہ ہے؟ اور بلند آواز سے اگر آپ کی زبانوں میں لکنت نہیں ہے تو جرات کے ساتھ کہیے کہ جو نبی کے روزہ اقدس میں سونے والوں کو جنتی نہیں مانتا وہ نبی کے روزے کو جنت نہیں مانتا، جو نبی کے روزے کو جنت نہ مانے اس کے کفر میں کوئی شبہ نہیں، اس کے ارتداد میں کوئی شبہ نہیں، اس کے بے ایمان ہونے میں کوئی شبہ نہیں. ملک رہتا ہے اس کی مرضی، نہیں رہتا اس کی مرضی، حالات بگڑتے ان کی مرضی، نہیں بگڑتی ان کی مرضی. ہم سے صدیق کا دامن نہیں چھوٹ سکتا. اصحاب پیغمبر کی عظمت ہمیں ملک سے زیادہ عزیز ہے نہیں عزیز؟ اصحاب پیغمبر کی دیانت و صداقت ہمیں سیاست سے زیادہ عزیز ہے. توجہ کیجئے، اللہ کو گواہ کر کے رات کے اس حصے میں کہتا ہوں، اللہ کے گھر میں کھڑے ہو کے کہتا ہوں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ مجھے اپنی جان بھی صحابہ کی عظمت سے گویا زیادہ عزیز نہیں ہے. میں اصحاب پیغمبر کی صداقت و دیانت کو بچوں سے عزیز مانتا ہوں، والدین سے عزیز مانتا ہوں، دولت سے عزیز مانتا ہوں، اپنی جان آبرو اور عزت سے زیادہ عزیز مانتا ہوں. جب تصور یہ کر لیا ہو کہ مر تو بہرحال جانا ہے، موت آئے تو صدیق کے کھاتے میں آئے، اس آدمی کا راستہ آپ کیسے روکیں گے؟ اسے آپ کیسے اپنی لین پہ لگا لیں گے؟ یہ شخص جو یہ نقطۂ نگاہ رکھ کے بیٹھ گیا ہو یہ سیاست پہ لات مار سکتا ہے، ووٹ کی پرچی پہ لات مار سکتا ہے، آپ کے ذاتی مفادات کو ٹکرا سکتا ہے، لیکن صدیق کی دستار کی طرف کوئی خلیز ہاتھ بڑھتا ہوا نہیں دیکھ سکتا. یہ اپنے اپنے جذبات و احساسات ہیں، آپ کی اپنی لائن ہے، ہماری اپنی لائن ہے، خیالات اپنے اپنے، جذبات اپنے اپنے، احساسات اپنے اپنے. لیکن ایک درخواست کروں گا، جذبات محض جذبات نہیں، احساسات محض احساسات نہیں، ان کی پشت پہ دلائل ہیں. آپ دلائل سے اختلاف کریں آپ کی بات مان لی جائے گی، لیکن اگر آپ نے دلائل سے ہٹ کر غلط روی اختیار کرتے ہوئے اختلاف کیا، ہم آپ کی اس بات کو جوتے کی نوک پہ رکھ کے اڑا دیں گے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ ناراض تو نہیں ہوئے؟ دلائل ہیں تو اختلاف کیجئے، ٹھیک نہیں؟ دلائل ہیں تو اختلاف کیجئے، نہیں ہیں تو محض چرب زبانی سے تو کچھ نہیں بن جائے گا. اس سے تو موقف جس کو آدمی نے قرآن و سنت پڑھ کے سمجھ لیا ہو، اس لحاظ سے اس کے موقف میں لچک پیدا نہیں کی جا سکتی. میں واضح طور پہ آپ کے سامنے یہ بیان دے رہا ہوں، اس میں کوئی مکر و فریب نہیں ہے. ایک مدت سے اس موضوع پہ گفتگو ہے اور الحمدللہ اکابرین کی سرپرستی حاصل ہے، جھنکے ججد علماء ہیں، حضرت مفتی عاصم ہیں، سید صادق حسین شاہ صاحب ہیں، دیگر دوست احباب، مولانا غلام حسین صاحب میرے بھائی ہیں، مولانا رشید احمد صاحب مدنی اور علماء، یہ ہم ایک قافلے میں اصحاب پیغمبر کی عظمت کے لیے چل رہے ہیں. پورے ملک میں جید علماء کی الحمدللہ سرپرستی حاصل ہے، وہ سر پہ ہاتھ رکھتے ہیں، مختلف ضلعوں میں، مختلف قصبوں میں، مختلف قصبات میں، مختلف تھانوں میں، مختلف اضلاع میں، مختلف تحصیلوں میں اصحاب پیغمبر کی عظمت کا علم لہرائے، پوری جرات کے ساتھ، پوری دیانت کے ساتھ لہرایا ہے. چاہے مقدمات بنے برداشت کیے، ہتھکڑیاں آئیں برداشت کی، کیوں برداشت کی؟ محض شہرت کے لیے نہیں. واللہ العظیم جس نے ہتھکڑی صرف اس لیے پہنی ہو کہ شہرت مل جائے، خدا اس کو غرق کرے. جس نے ہتھکڑی اس لیے پہنی ہو کہ لوگ کہیں گے بڑی بہادری ہے، خدا اسے غرق کرے. اللہ کی قسم، اللہ گواہ ہے، صرف اس لیے ہتھکڑیاں پہن لی کہ شاید اس ذریعے سے صدیق کی صداقت کا تحفظ ہو جائے گا، اس لیے جیل کاٹ لی، شاید اس وساطت سے رفت کے منہ میں لوہے کی لگام آ جائے گی، اور اس کا فائدہ بھی ہوا. گڑھ مراجہ کی زبان کو بند کیا گیا، احمد پور سیال کی زبان کو بند کیا گیا، ملتان کی غلیظ زبان کو بند کیا گیا، فخر امام کے علاقے کی غلیظ ترین زبان کو آپ کے صدر رضاکار نے لگام دی اور لوہے کی لگام دی. ملتان سے پوچھ لیجئے، آپ کو شہادت ملے گی، حالات اس کی گواہی دیں گے. یہ فیصلہ کر لیا تھا کہ اس قدر شدت کے ساتھ کفر کے خلاف آواز اٹھاؤ کہ وخلص علیہم کا عملی نمونہ ثابت ہو جائے. میرے واجب الاحترام سامعین، میں بہت دور نکل گیا، مجھے اپنی تاریخ بیان نہیں کرنا ہے، اپنے حالات زندگی کو بیان نہیں کرنا. میں یہ بھی زیادتی کر گیا کہ میں نے دو چار لفظ یہ کہہ دیے کہ ہم نے یہ کیا ہے، میں نے یہ کیا. نہ اللہ کی قسم، میں نے کچھ نہیں کیا. اکابرین کی سرپرستی تھی، ان کی تربیت تھی، اللہ کا فضل و کرم تھا جس کی بنیاد پر چند ایک باتیں اللہ نے ہم سے کرائی اور وہ کام ہو گیا. آئندہ بھی دعا کیجیے اللہ رب العالمین صحیح قدم اٹھانے کی توفیق بخشے. ٹھیک ہے یا نہیں؟ تائید کرتے ہیں آپ اس بات کی؟ اونچی آواز سے ہاتھ کھڑے کر کے، ہاتھ کھڑے کر کے. ایک وعدہ اور آپ سے لے لوں اگر آپ وعدہ کریں. جی ہاتھ کھڑے رہیں، ہاتھ کھڑے رہیں بڑے ادب کے ساتھ، وعدہ لے لوں. لوگ پارٹیاں بناتے ہیں، بناتے ہیں یا نہیں بناتے؟ جماعتیں بناتے ہیں. آپ لاج رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے؟ ہاتھ نیچے کر دیجیے. آپ لاج رکھتے ہیں یا نہیں رکھتے کہ میری پارٹی ہے؟ رکھتے ہیں نا، میری جماعت ہے، رکھتے ہیں نا، لاج ہے. بولیے نا، میری برادری ہے، میری قوم ہے، لاج رکھتے ہو یا نہیں رکھتے؟ میں آج سے اس بات کا آغاز کرتا ہوں، ہم ایک پارٹی بنانا چاہتے ہیں جو ہر حالت میں اس بات کی لاج رکھے کہ یہ شخص کہیں اصحاب رسول سے غداری تو نہیں کر رہا. بنیں گے آپ پارٹی؟ جو کہتے ہیں بنیں گے ہاتھ کھڑا کریں. چاہے دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے، پارٹی یہ ہو کہ میری جماعت، میری پارٹی، میرا گروہ یہ ہے کہ میں اس شخص کے ساتھ چلوں گا جو صحابہ کے ساتھ غداری نہیں کرے گا. غداری ڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے، غداری انڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہے یا نہیں ہو سکتی؟ بولیے نا، غداری ڈائریکٹ بھی، غداری انڈائریکٹ بھی ہو سکتی ہے. اور یہ بھی آپ کو بتلا دوں، اللہ نے صحابہ کو یہ عظمت دی ہے، ایک تو ہے نا دشمن بیگانہ جو کھل کے سامنے آ گیا، ان کو بھی سزائیں ملی ہیں اور اسی دنیا میں ملی ہیں. آخری گزارش، کائنات کے تمام مذاہب کو پڑھیے. میں نے اپنی مختصر معلومات، تھوڑی سی عمر اور گویا کم وسائل کے باوجود مختلف مذاہب کا، عیسائیت، یہودیت اور مجوسیت، ہندو، سکھ، پارسی، اس قسم کے مختلف مذاہب کا تھوڑا تھوڑا وہ ان کے بنیادی مسائل کا مطالعہ کیا ہے کہ وہ کہتے کیا ہیں، بنیادی مسائل جن پہ گویا ان کی اساس اور بنیاد ہیں. مجھے گویا ان تمام باطل مذاہب میں ایک بھی مذہب ایسا نظر نہیں آیا جو اپنے آپ کو مارنے کو اجر اور ثواب کہتا ہو. نہیں سمجھ آئی آپ کو؟ میں نماز شغل کے لیے، نماز گویا کیا اس کو کہتے ہیں، چٹکے کے لیے عرض نہیں کر رہا، میں اس کو سیریس ہو کے بیان کر رہا ہوں، توجہ میری طرف رہے. ایک مذہب بھی باطل سے باطل ایسا مجھے نظر نہیں آیا یہودیوں میں، پارسیوں میں، عیسائیوں میں، ان کے بنیادی نظریات، بنیادی عقائد کے مطالعے کے بعد، کہ وہ یہ کہیں کہ اپنے آپ کو پیٹنا، بولیے نا، اپنے آپ کو مارنا کوئی نظر نہیں آیا. ہاں ایک قوم اور نظر آئی جن کو دنیا پاگل کہتی ہے، جن کو دنیا پاگل کہتی ہے، ان کا بھی جب جائزہ لیا گیا تو ان میں بھی ایک کثیر تعداد یہ نظر آئی کہ ان کو گالیاں دو تو وہ اینٹیں اٹھا کے دوسرے کو مارتے ہیں، اپنے آپ کو، اونچی آواز سے، اپنے آپ کو، یعنی پاگل بھی اتنی سوچ رکھتے کہ میں اپنے آپ کو کیوں ماروں، پاگل بھی اتنی سوچ رکھتے وہ دیوار میں ٹکر مار کے مرتا نہیں ہے، پاگل بھی اپنے آپ کو چاقو مار کے اپنا پیٹ چاک نہیں کرتا، پاگل خانے میں لوگ داخل کر دیتے ہیں، جیل میں داخل کر دیتے ہیں، پڑے ہیں سڑکوں میں پھر رہے ہیں، چادریں اتری ہوئی ہیں، گالم گلوچ کر رہے ہیں، لیکن اپنے آپ کو مارتے نہیں، دوسرے لوگوں کو مارنے کے لیے بھاگتے. تو گویا پاگلوں کی دنیا میں بھی یہ رواج نظر نہ آیا کہ اپنے آپ کو پیٹا اور مارا جائے. ایک قوم میرے مطالعہ میں آئی تاریخی لحاظ سے جو اپنے آپ کو مارنا ثواب اور اجر سمجھتی ہے. توجہ کی اس پہ، غور کیا کہ یا اللہ یہ قیامت کیا ٹوٹ پڑی ہے، اپنے آپ کو مارنے میں تو پاگل بھی احتیاط کرتا ہے، یہ زی فام، زی عقل، سمجھدار، اچھے خاصے ہٹے کٹے ایسے لوگ اپنے آپ کو مارتے جو نظر آتے ہیں. وجہ کیا ہے؟ تو وجہ یہ سمجھ میں آئی کہ اصحاب پیغمبر مظلوم تھے، ان کے خونی وارث نہ رہے، دشمنوں کی تعداد تھی، کافر، یہودی، عیسائی، یہ بھی دشمن تھے، ایک طبقہ اور بھی جب دشمنوں کا آیا اور اس نے اصحاب رسول پہ تبرے کو جب اجر سمجھا تو امن میں خلل پڑتا تھا کہ دوسرے کو اجازت دی جاتی کہ اس کو برسر عام گرا دو، اس کو چوک پہ لمبا کر دو، اس کو چوک پہ جوتے مارو، اگر یہ تعلیم دے دی جاتی تو امن میں خلل واقع ہو جاتا. لیکن ایسا شخص اس قابل بھی نہیں تھا کہ اس کو زندگی میں سزا نہ ملے. خالق کی عرض و سما نے دماغ ایسا بنا دیا، سوچ ایسی بنا دی کہ جو زبان صدیق پہ تبرہ کرتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ اس زبان کا سینہ کٹنے سے محفوظ رہ جائے. نہیں سمجھے آپ میری بات کو؟ سوال ہی پیدا نہیں ہو سکتا کہ عمر پہ تبرہ کرنے والی زبان کی چھاتی اپنے آپ کو مارنے سے محفوظ رہ جائے. وہ بغض جب تک صدیق و عمر کا، اصحاب پیغمبر کا باقی ہے، اس وقت تک وہ قلب ملعون، اس وقت تک وہ صدر ملعون، اس وقت تک وہ خلافت کی بھری ہوئی چھاتی وہ کٹتی رہے گی، وہ پٹتی رہے گی، وہ ماری جاتی رہے گی. دنیا میں کوئی اور آپ کو فرقہ اور مذہب باطل سے باطل ایسا نہیں ملے گا سوائے اصحاب پیغمبر کے دشمنوں کے. وہ لاکھ کہیں اجر ہے، لازمن ہم کہتے تم اجر نہ سمجھتے تو سزا ملتی کیسے؟ یہ خالق نے انتظام ہی ایسا کر دی ہے. عظمت صحابہ کے کیا کہنے، اللہ نے غیبی وہ انتظام کیا، تم مت ہاتھ لگاؤ، صدیق اتنا بلند ہے کہ اس کی عزت کا تحفظ خالق نے غیب سے کر چھوڑا ہے کہ وہ زبان کبھی بھی جو بکنے والی ہے اس کا سینہ اور جس کی وہ زبان ہے وہ اپنے آپ کو مارنے سے باز نہیں آئے گا. آپ باز کریں، تبلیغ کریں، تقریریں کریں، ہاتھ جوڑیں، منت کریں، سماجت کریں، وہ باز نہیں آئیں گے، رکیں گے نہیں، سوائے اس کے مجھے اور کوئی وجہ اس سینے اور چھاتی کے پٹنے کی نظر نہ آئی جس نے اصحاب پیغمبر کا بغض اور عداوت تھی. اور ساتھ ہی ان گنت واقعات ہیں، آپ کے شہر میں دو موتیں ہوئی ہیں اور وہ دونوں اصحاب رسول کے دشمن اور باغی تھے، اور دونوں کو لوگوں نے دیکھے بھونکتے ہوئے، کتے کی طرح او او کرتے ہوئے وہ مرے ہیں، ابھی چند دن پہلے مرے ہیں. میں آپ کو گواہ پیش کر سکتا ہوں کہ او او آخر وقت ان کی زبان پہ آیا. کئی وہ بھی تاریخ نے واقعات لکھے ہیں کہ اصحاب رسول کے دشمنوں کی قبر قدرتی طور پہ کھدی تو لوگ لوگوں نے دیکھا کہ وہ خنزیر کی اور ریچھ کی شکل بنے ہوئے تھے. دار دار شاہ کے نام سے ایک شخص ملتان میں مرا جس کو امانت بنا کے ملتان کی زمین پہ دفن کر دیا گیا. زین یہ رکھا گیا کہ ہم اسے کربلا معلہ لے جا کے دفن کریں گے. چھ ماہ بعد یا سال بعد امانت کے طور پہ لاش دفن کر دی. اس مدت گزرنے کے بعد جب قبر کھودی گئی تو وہ دھار دھار شاہ نامی وہ ریچھ بنا ہوا نظر آیا, اس کو زنجیر ڈلے ہوئے نظر آئے. اخبارات نے اس وقت فوٹو چھپے, اخبارات نے شاہ سرخیوں میں اس گستاخ صحابہ کا نقشہ اس کا حلی اور شکل پیش کی اور اس کو بیان کیا. تاریخ میں ایسے کئی واقعات ملتی ہیں. اگر آپ کو مطالعے کا چسکا پڑ جائے تو حضرت مفتی اعظم پاکستان مفتی محمد شفیع صاحب نور اللہ مرکزہ کی ایک کتاب ہے جس کا نام انہوں نے کشکول رکھا ہے. کیوں یہ نام رکھا؟ اس میں مختلف قسم کے مسائل اکٹھے کر دیے, متفرق مسائل, کوئی کسی قسم کا کوئی کسی قسم کا. تو جس جگہ مختلف قسم کی چیزیں آ جائیں اس کو ہماری زبان میں کشکول کہتے ہیں. اس میں مختلف مسائل بیان کیے, نام کشکول رکھا. اس کتاب کا مطالعہ کیجیے, اس میں وہ لکھتے ہیں کہ کئی ایک صحابہ کرام کے گستاخ ان کی شکلیں بدل گئیں, وہ خنزیر اور کتے کی شکل بن گئے. اس میں وہ ایک واقعہ یہ بھی تعریف فرماتے ہیں, ایک شخص نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے روضہ اقدس پہ حاضری دے رہا تھا اور آپ کے صحابہ ابو بکر عمر پہ سلام پڑھ رہا ہے اور ان کے لیے ان نذرانہ عقیدت کے الفاظ پیش کر رہا ہے. ایک رافضی نے اس سلام پڑھنے والے کی دعوت کی کہ آپ مہمان ہیں, دور دراز سفر کر کے آئے ہیں, تشریف لائیے, کھانا کھائیے. جب وہ ان کے گھر گئے پڑھیے مفتی محمد شفیع نبر اللہ مرکزہ کو, تو اس رافضی نے اس مداح اصحاب رسول کی زبان کاٹ کے اس کے ہاتھ میں دے دی کہ جائیے, میں یہی کام کرنا چاہتا تھا جن پہ تو سلام پڑھ رہا ہے, ان پہ سلام پڑھنے کی سزا یہی ہے. وہی زبان لے کے گنبد خضرا پہ آئے, وہی زبان لے کے آقا کے روضہ پہ آئے. آقا عرض کر دیا, آقا جرم تو کوئی نہیں کیا اس زبان نے سوائے اس کے کہ تیرے یار کی تعریف کی ہے, اس کے سوا کوئی جرم نہیں کیا. تو جان, تیرا خالق جانے, تیرا یار جانے. زبان ہاتھ میں لی, رات کو سو گئے, خواب کی حالت میں خالق عرص و سمانے نبی کی زیارت کا انتظام کیا. آقا نے زبان ہاتھ سے خواب کی عالم میں لے کے منہ میں رکھ دی. صبح اٹھا تو زبان صحیح سلامت تھی, سلام پڑھ کے واپس چلا گیا. اگلا سال آیا, اس شخص کے بیٹے نے دعوت کی, لے گیا اور دکھاتا کیا ہے کہ جس کمرے میں دعوت تھی گئے تو گھبرا گئے, یہ تو وہی مقام آ گئے. وہ کہنے لگا گھبرائیے مت, اگلے کمرے میں دیکھیے. مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ جب اگلے کمرے میں داخل ہوا تو ایک بندر جکڑا ہوا ہے زنجیروں میں اور وہ اس طرح کود رہا ہے. وہ کہنے لگا یہ میرا باپ ملعون ہے جس نے تیری زبان کاٹی تھی, اس دن کے بعد خالق نے اس کی شکل بدل دی ہے. یہ واقعات ہیں جن کا آپ انکار نہیں کر سکتے. میں ماز ہوائی باتیں نہیں کر رہا, مدلل گفتگو ہے میری. تاریخ پڑھیے, کتابیں پڑھیے, حقیقت آپ پہ کھل جائے گی. توجہ فرمائیے. اسی طرح علماء لکھتے ہیں کہ جس وقت آقا دو عالم کے ساتھ ابو بکر عمر دفن ہو گئے تو رافضیوں کی ایک ٹیم آئی جو ابو بکر عمر کو نکالنا چاہتی تھی گنبد خضرا سے. اس وقت ایک حکمران کو خواب آیا کہ یہ ملعون آئے ہیں, یہ خبیث آئے ہیں جو میرے پیغمبر کے یاروں کو جدا کرنا چاہتی, اس کا تحفظ کیجئے. چنانچہ اس وقت تحفظ کیا گیا. اور تحفظ کیسے ہوا؟ ابھی تحفظ سے پہلے رافضی خندق کھود کے پہنچنا چاہتے تھے, اللہ رب العالمین نے ان کو وہیں زندہ دھنسا دیا. اسی زمین میں گڑ کے نیچے پانی در پانی معلوم نہیں کتنے طبقات نیچے اتر گئے. جب ترکوں کی بادشاہی آئی تو وہ نشانات جہاں جہاں ایک ایک صدیق کا دشمن مسجد نبوی کے سین میں گڑ کے نیچے سمندر در سمندر چلا گیا تھا, وہاں سیاہ نشان لگا دیے کہ آنے والا دیکھ سکے کہ یہ وہ ملعون ہیں جو یہاں زندہ گڑ گئے, جو صدیق عمر کے دشمن تھے. آج جو حج پہ جاتے اس کو کہیے مسجد نبوی کا قالین ہٹائے, اس کو سیاہ نشان نظر آئیں گے جو ترکوں نے لگایا کہ یہاں صدیق عمر کا دشمن گویا غرق ہوئے اور اس کو خالق عرض و سمانے تباہ و برباد کیے. وہ صدیق عمر کو گنبد خضرا سے نہ نکال سکے. یہ وہ واقعات ہیں جن کا آپ انکار نہیں کر سکتے. یہ تو کھلے دشمن کی حالت ہے, لیکن جس نے انڈائریکٹ دشمنی کی اس نے بھی اس دنیا میں ذلت اور رسوائی کا سامنا کیا ہے. بچنا چاہتی ہو خالق کے غضب سے تو صدیق کی ردا میں آ جاؤ, بچنا چاہتی ہو خالق کے کار سے تو ان موجودہ حالات میں جب دشمنان اسلام ان پہ تراسن ہو عمر کی ردا میں آؤ, اصحاب پیغمبر کی مقدس چادر میں آؤ. وہ مقدس ہے, مطہر ہے, منزہ ہے, پاک ہے, اللہ ان پہ راضی, وہ اللہ پہ راضی ہے. ان کے لیے جنتی ہونے کا اعلان کر دیا گیا, آئیے جنتی جماعت کا دامن پکڑ کے ہم بھی جنت چلے جائیں. کیا خیال ہے آپ کا, جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے؟ جو چاہتے ہیں صحابہ کا دامن پکڑ کے جنت جانا چاہیے ہاتھ کھڑا کرے. میں آپ کا اتنا وقت نہیں لینا چاہتا تھا جتنا لے گیا, لیکن میں نے ایک درخواست کی ہے. دنیا پارٹی بناتی ہے, ہم بھی ایک پارٹی بناتے ہیں. منشور یہ ہوگا کہ صحابہ کے دشمن سے کوئی واسطہ نہیں رکھنا, حالات کچھ سے کچھ ہو جائیں. یہ وعدہ کرو گے یا نہیں کرو گے؟ یہ پارٹی بن جائے آج سے, آغاز کر دو اس کا, تیاری کرو. مختلف محلات میں نوجوانوں کو, دوست احباب کو تیار کرو. جہاں اور آپ دوستی کی بنیاد پہ مطالبہ کرتے ہیں, اولین مطالبہ یہ رکھو ہم ایک پارٹی ہیں. وہ کیا؟ اصحاب پیغمبر کی مدح کریں گے, اصحاب رسول کی منقبت کو بیان کریں گے, اس کے دشمن سے نفرت کریں گے, اس کے دشمن پہ لعنت بھیجیں گے, اس کے دشمن سے راز کریں گے, اصحاب پیغمبر کے دشمن کا جنازہ نہیں پڑھیں گے, اس کے دشمن کی تعزیت نہیں کریں گے, اس کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کریں گے. ایک پارٹی بنا لو. اور پارٹیاں بنتی ہیں تو یہ پارٹی کو نہیں بن سکتی. آخری بات, صحابہ نے آپ پہ کتنا احسان کی ہے, خدا کی قسم 14 صدی کی امت کی نسلیں بھی اصحاب پیغمبر کے احسان کو نہیں اتار سکتی. وہ دریاؤں میں چھلانگ لگا گئے تیرے پیغمبر کے مشن کو پار کیا, وہ آگ میں کود گئے تیرے نبی کے مشن پہ آنچ نہیں آنے دی, انہوں نے دودھ پیتے بچے نیزوں کی انیوں کے سامنے رکھتے کٹوا دیے تیرے پیغمبر کے مشن پہ آنچ نہیں آنے دی, ان کے وجود پہ لوہے کی کنگیاں رکھ کے چمڑی ادھیڑ لی گئی لیکن نبوت کے مشن پہ آنچ نہیں آنے دی, پیٹ پہ پتھر باندھ کے کفر کا مقابلہ کرتے رہے پھر بھی میدان سے نہیں بھاگے. وہ پوری امت کے محسن ہیں, وہ اسلام کے محسن ہیں, وہ کائنات کے محسن ہیں. آج ان پہ کوئی ایرا خیرا, آج ان پہ کوئی کمینہ, آج ان پہ کوئی متہ کی پیداوار تباہ کرے تو تم جتھا بن کے میدان میں آؤ کہ صحابہ لاوارث نہیں, ان کی روحانی اولاد آج بھی زندہ ہے. ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہاتھ کھڑا کیجیے. جزاک اللہ. الحمدللہ 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 ثم الحمدللہ. زندگی باقی, ملاقات باقی, تقریر باقی. میں شکریہ ادا کرتا ہوں ان نوجوانوں کا جنہوں نے اس پروگرام کو ترتیب دیا. آپ بھی شکریہ ادا کرتے ہیں یا نہیں کرتے؟ آپ کا شکریہ ادا. اٹھنا نہیں بھائی, حضرت مفتی صاحب دعا کریں گے. میں نے کئی بار آپ سے کہا ہے بھائی جہاں آپ 3 گھنٹے بیٹھتے 5 منٹ دعا کے لیے آپ نہیں بیٹھتے کہ ہم اللہ سے ثمر اور اجر لیں کہ ہم نے ایک نیکی کی ہے. اٹھنا بالکل نہیں. میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ رات کے اس حصے تک آپ بیٹھے رہے. علماء کا شکریہ ادا کرتا